أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیرت کے موضوع پر، سیرت النبی کے موضوع پر یہ گفتگو ہے. یقیناً آپ کی سیرت کے چند جھلک ہی بیان کر سکیں گے. سیرت کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ انسان گفتار سے زیادہ کردار پر توجہ دیتا ہے. اگرچہ بولنے والا صادق و سچا کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے گفتار کی بنسبت. دوسری بات یہ ہے کہ سیرت اثر کے علاوہ حجت ہے، دلیل شرعی ہے. ہمارے پاس کسی دینی اور اسلامی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے جو چار دلیل بتائے جاتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل. سنت کی بھی تین قسم، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، سکوت معصوم. تو سیرت مشتمل ہے فعل معصوم اور سکوت معصوم پر. اس حوالے سے سیرت حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے کسی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے. ساتھ گفتار کی نسبت میں کردار کے تاثیر زیادہ ہے. خود قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ سیرت رسول پر عمل کرو. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ عمل ہے پیغمبر کی سیرت طیبہ میں. پیغمبر کی سیرت طیبہ آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. حضرت ابراہیم اسوہ ہے تمہارے لیے. یہ قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت پر چلو، ان کو اپنا اسوہ بناؤ. اس کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے کافی ہے اسوہ بننے کے لیے. فتأس بنبیک الاطیب الاطہر، مولا فرماتے ہیں تم نقش قدم پر چلو، اس اسوہ کی نقش قدم پر چلو جو اطیب و اطہر ہے، سب سے زیادہ طیب اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وہ ذات ختم مرتبہ کی اسوہ طیبہ ہے. اس حوالے سے قرآن کا حکم ہے، سنت کا حکم ہے، اور فطرتاً بھی انسان اسوہ چاہتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے اس میں تقلید کی صفت ہوتی ہے. ایک تقلید ہے فقہ کے حوالے سے، علمی حوالے سے، میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں. وہ تقلید تو سارے انسان مجبور ہے تقلید کرنے کے حوالے سے، اس لیے کہ تقلید یعنی خود سمجھے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو تمام علوم سے ماہر ہو. دنیا کے سب سے بڑا عالم انسان ایک لین میں ماہر ہوگا، دوسرے لین میں خام ناخواہ تقلید کرنا پڑتا ہے. ایک مجتہد عالم بھی ایک ڈاکٹر کی بات ماننا پڑتا ہے اس کی لائن میں، ایک انجینئر کے بات ماننا پڑتا ہے اسی کے حوالے سے. چونکہ انسان کے علم محدود ہے، وہ ایک لائن میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے، سارے علوم میں نہیں بن سکتا ہے. اس لیے عقل کہتی ہے کہ تمہیں عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے، علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے. سب سے بہتر علم یہ ہے کہ خود انسان کو علم ہو، لیکن خود انسان کے علم کی رسائی محدود ہے، ایک لین میں ماہر ہو سکتا ہے. تو مجبور ہے دوسرے لین میں ایسے آدمی کی بات مانے جو قابل اعتماد ہو علم اور عمل کے حوالے سے، تاکہ سمجھتا ہو اور اپنے سمجھ کو صحیح طریقے سے بیان کرتا ہو، علم ہو اور عدالت ہو. لیکن یہاں جو تقلید عرض کرتا ہوں عملی تقلید. عملی تقلید یوں ہے، بچے کو لیجئے، آغاز زندگی میں بڑوں کی تقلید کرتا ہے، بڑے جو کچھ کرتا ہے وہی بچہ کرتا ہے. اگر جو جو بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا کمتر ہوتا ہے وہ تقلید کا طریقہ، لیکن ختم نہیں ہوتا ہے. انسان کا جو بچہ ہوتا ہے شہر میں جو پیدا ہوتا ہے، گاؤں میں جو پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیے وہ کسی کے سکھائے بغیر اپنی زندگی کے رہن سہن، طریقے زندگی، آداب و رسوم کو اپناتا ہے. زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہی بچہ اکیلا صحرا میں پیدا ہوتا اور وہاں پر اس کی نشوونما ہوتی، وہ ان آداب و رسوم سے آگاہ نہ ہوتا. بہت حد تک یہ صفت جو تقلید کی صفت ہے انسان کو مہذب بنانے میں مؤثر ہے، انسان کو معاشرے کے آداب و رسوم سے آگاہ بنانے میں مؤثر ہے. اگر یہ صفت نہ ہو، آدمی ایک دوسرے کے رفتار کو نہ اپناتے تھے، تو یقیناً صحرا اور شہر کے درمیان فرق نہیں ہونا تھا. تو اس حوالے سے جب تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو انسان تقلید کرتا ہے. بعض انسان اکثریت کی تقلید کرتا ہے، اکثریت جو کچھ کرتے وہی کرتا ہے. اور عام طور پر انسان جو اہم شخصیت ہوتی ہے، جو محبوب شخصیت ہوتی ہے، اس کی بات کو مانتے ہیں. اپنی نظر میں اہم شخصیت کو بناتا ہے، چاہے حقیقی ہو چاہے حقیقی نہ ہو، پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صفت انسان میں ہے، دوسرے کے رفتار و کردار اس پر مؤثر ہے. اور دوسرا انسان جتنے اہم اس کے نظر میں ہو اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے قیامت کے دن ایک عورت جس نے گناہ کیا اس کو میدان محشر میں کھڑا کرتے ہیں، پوچھا جاتا اس سے تم نے گناہ کیوں کیا، کہتی ہے کہ میں نے اس لیے گناہ کیا کہ مجھے تو نے حسن دیا تھا، حسن کی وجہ سے گناہ کے اسباب و عوامل، گناہ کرنے کے امکانات میرے لیے فراہم تھے. در حقیقت یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس گناہ میں جو حسن ہے خدا نے دیا ہے وہ بھی مؤثر ہے. تو اس کے سامنے حضرت مریم پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مریم سے تم زیادہ حسین نہیں تھی، تو یہ کیوں ایسا نہیں ہوئی؟ جب ایک جوان خراب ہوتا ہے، گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے، اس سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خدا تو نے مجھے حسن دیا تھا، اس وجہ سے میری بات ماننے والی زیادہ تھی، گناہ میں مرتکب ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف سے تم زیادہ حسین نہ تھے، اور جو امکانات حضرت یوسف کے لیے فراہم ہوئے وہ تمہارے لیے فراہم نہیں تھے. یا وہ آدمی جو مشکلات، مصائب، سختیوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوا ہے، اس سے جب یہی سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدایا ان مصائب کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، اگر یہ مصائب کسی اور پر بھی پڑتی تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا. اس کے سامنے حضرت ایوب کی سیرت پیش کی جاتی ہے کہ ایوب پر جو مصیبتیں آئی تم پر نہیں آئی تھی. دیکھیے قیامت کے دن حجت ہمارے اوپر یہ سیرت ہے اور دنیا میں ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. یقیناً اس حدیث شریف میں چند مثالیں دی، آگے چل کر بہت کچھ سوال ہو سکتا ہے کہ کربلا والوں کی طرح مصیبت تو تم پر نہیں آئی تھی، جھوٹ ایک جھوٹ کے بدلے میں علی کو حکومت مل رہی تھی انہوں نے ٹھکرایا، اور اس قسم کے بہت سے مسائل. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان فطرتاً ایک اہم شخصیت، محبوب شخصیت کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، خواہ نہ خواہ اثر کرتا ہے. یہ انسان کی صفت میں، اسی لیے دین کا ہدف انسانوں کی اصلاح ہے، انسانوں کی تربیت ہے. تربیت کے لیے چنانچہ علم کی ضرورت ہے، چنانچہ حکومت اسلامی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نمونہ عمل کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلے، اس کی کامیابی کو دیکھ کر مقصد کی طرف آگے بڑھے. نمونہ عمل کے بہت سے فوائد ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ بس اوقات کہا جاتا ہے جو دین ہے، شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں سچائی کی جو بات کرتے ہیں خیالی باتیں ہیں، کبھی ممکن نہیں انسان 100% سچ بولے، 100% سچ بولے، سخت ترین مشکل ترین وقت میں بھی سچ بولے. یہ ممکن ہے، تمنا ہو، آرزو ہو کسی کا، لیکن عمل نہیں کر سکتا ہے. انسان کے پاس اتنی دولت ہو اور غریبانہ زندگی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک نظریہ، اگر آپ اس نظریے کو پیش کریں گے تو ممکن ہے کوئی کہے یہ نظریہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ہوتا ہے جس نے نظریہ پر عمل کیا ہے، نظریہ کو مجسم کیا ہے، ثابت کیا ہے یہ نظریہ حق ہے اور میں نے عمل کیا ہے، عمل کر کے کامیاب ہوا ہے. اور یہ نظریہ قابل عمل ہے، ناممکن نہیں ہے، بس کسی مکتب اور مذہب کی حقانیت کی دلیل ہو. اس وقت یہ جو مدینہ فاضلہ ہے، فلاسفہ نے بھی پیش کیا ہے، نظریہ پیش کیا کہ اس طرح سے اگر معاشرہ چلایا جائے خوشبخت معاشرہ بن سکتا ہے، لیکن خود اس پر عمل نہ کر سکے. لیکن ادیان الہی میں آپ دیکھتے ہیں انبیاء اور اولیاء سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں، خود نمونہ بنتے ہیں، خود مجسم بنتے ہیں. اسی لیے اس وقت وہ ہوتا ہے جس نے سب سے پہلا دین کو اپنے اندر پیادہ کیا، مجسمہ دین بن گیا، قرآن ناطق بن گیا، پھر دوسروں کو بلایا. تو ورنہ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہمارے اندر رکھی ہے اسوہ کی پیروی کی، تو ہم کسی بھی اسوہ کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ صفت انسان کے پاس رکھا ہے بچپن سے لے کر آخر تک، کم و بیش فرق صحیح، لیکن یہ صفت ہے. تو قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو جائے تم نے کیوں گناہ کیا، تو کہیں گے فلان 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 آدمی گناہ کرتا تھا، اور کسی کی نقش پر چلنے کی طبیعت تو میری فطرت میں ہے، اس لیے میں نے بھی گناہ کیا. تو کہا جائے گا ہم نے یہ صفت تمہارے اندر رکھی ہے، شک نہیں ہے، اس وقت نقش قدم پر چلنے کی صفت ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے، لیکن ہر اس وقت نقش قدم پر چلنے کی صفت نہیں رکھی ہے. تمام صفات فطری جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے سب کے سب مفید. آرام طلبی جو بہت بری صفت سمجھتے ہیں وہ بھی مفید صفت ہے اگر ہم اس سے استفادہ کریں. آرام ہی چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے. اس صفت کی وجہ سے لوگ محنت نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں. لیکن اگر صحیح طور پر انسانوں کی سمجھ میں آ جائے کہ دنیا آرامی کی جگہ نہیں ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، دنیا کھیت ہے، فصل وہاں اٹھانا ہے. بقول سعدی در این دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہوگا، اگر کوئی بے غم ہے تو انسان نہیں ہے. تو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ خوشی اور آرامی کی جگہ وہاں ہے، تو اس صفت سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آرامی طلبی کی جو صفت ہے، اس سے انسان کو آخرت کی طرف لے جانے کے لیے، خدا کی طرف لے جانے کے لیے، بندگی کی طرف لے جانے کے لیے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. خوف کی صفت کتنی بری صفت لگتی ہے کہ انسان ترقی کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ صفت سکون ختم کرتا ہے، تشویش اور اضطراب پیدا ہوتا ہے. لیکن واقعا اگر ہم غور کریں کس چیز سے ہمیں ڈرنا ہے، کس چیز سے نہیں ڈرنا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں صرف غضب الہی سے ڈرنا چاہیے، صرف عدل الہی سے ڈرنا چاہیے. کوئی اور شے، کوئی اور شخص کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو. کوئی ضرر دینے والا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, تو صرف خدا سے ڈریں گے تو اس وقت یہ صفت بہت مفید صفت ہے. یہ صفت ہمیں خدا سے نزدیک کرتی ہے, یہ صفت ہمیں مادیات سے اور شیطانیات سے دور کرتی ہے. تو اس حوالے سے ان صفات میں سے ایک صفت انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی, وہ اس وقت نقش قدم پر چلے. لیکن کس اس وقت ہے؟ وہ اس وقت جو ہر گناہ سے بالا تر ہو, غلطی سے بالا تر ہو, اشتباہ نہ کرے. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا یهدا. تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی جو دوسرے کے بتائے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا, اس کی پیروی کرنا چاہیے یا اس آدمی کی پیروی کرنا چاہیے جو خود ہدایت یافتہ ہے؟ وہ شخص اس وقت بن سکتا ہے جو علم رکھتا ہو, یعنی تمام انسان کی صلاحیتوں کو, انسان کی قابلیات کو, انسان کی سعادت کے راستوں کو, انسان کے مقصد زندگی کو جانتا ہو اور کس طرح سے ان مقصد تک پہنچنا ہے وہ بھی جانتا ہو اور خود اس پر عمل کرنے والا ہو. ایسا شخص دوسری عبارت میں ایک انسان ہے کامل, وہ انسان جو تمام انسانی فطرتوں کو استعداد کے دائرے سے نکال کر فعلیت تک پہنچایا ہے, انسانی تمام صفات اس میں شکوفا ہو چکا ہے. تیسری عبارت میں معصوم کی ہستی ہے جو علم کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے, عمل کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پر فائز ہے. ایسی ہستی اس کو بن سکتی ہے کہ اگر قیامت کے دن پوچھے تم نے کیوں یہ عمل کیا, عرض کریں گے خدایا ہم نے اس معصوم کے نقش پر چلتے ہوئے یہ کام کیا ہے. تو نہیں کہا جائے گا کیوں اس کے نقش پر چلا, کیونکہ معصوم ہے. تو انسانوں کی تربیت جو سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں یزکیہم, دین الہی کے مقصد ہے. تربیت کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہے اس میں سے ایک اہم عامل اسوہ حسنہ ہے. علم کی ضرورت ہے, نافذ کرنے والے حکومت کی ضرورت ہے اور اسوہ حسنہ ہے. آپ خود دیکھیں, گھروں میں تجربہ کر سکتے ہیں آپ, اگر ہم بچوں کو ڈانٹیں گے, سکھائیں گے, ڈرائیں گے, ماریں گے, خود عمل نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ صحیح نہیں ہوگا. ہم خود عمل کریں پھر بچوں کی اصلاح کریں تو صحیح ہوگا. تربیت میں جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ اپنا عمل ہے. خود اسوہ بنو, خود نمونہ بنو, پھر عمل ہوگا. تو انسانی معاشرہ قیامت تک راہ حق پر چلنے کے لیے کچھ نمونے کی ضرورت ہے, اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے. ضرورت بھی ہے اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے. اور یہ اسوہ معصوم ہونا چاہیے. ایک اگر معصوم نہ ہو, ایسے اسوہ جو معصوم کے نقش قدم پر چلتے ہو, یعنی ہم مطمئن ہو, فرض کیجئے ہم ایک مجتہد مرجع تقلید کی نقش قدم پر چلتے ہیں, اس لیے چلتے ہیں کہ یہ معصوم کی سیرت تو سمجھنے والا ہے, معصوم کو جاننے والا ہے, معصوم کے افعال و کردار سے آگاہ ہے, اس لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. چنانچہ مجتہد کی باتیں معصوم کے نظریات بیان کرتی ہیں, اسی طرح سے مجتہد کے اعمال معصوم کے اعمال. ایک دن اگر ایک لمحہ کے لیے ہمیں کشف ہوا کہ مجتہد خدا نہ خواستہ معصوم کے سیرت پر نہیں چلتا, اسی دن سے ختم. تو اسوہ حقیقی معصومین ہیں, ان کے بعد انسان آپ جانتے ہیں کہ اثر کرتا ہے دوسرے, خواہ نہ خواہ دوسرے کی رفتار اثر کرتا ہے. تو کن کی رفتار ہم پر اثر انداز ہونا چاہیے؟ انہی کی رفتار ہم پر اثر انداز ہونا چاہیے جو یا معصوم ہو یا معصوم کی سیرت پر چلنے والے ہو. وہاں آیے مودد میں جو فرماتا ہے کہ خدا نے اجر رسالت محبت اہل بیت قرار دی ہے, پھر دوسری آیت میں فرماتے ہیں ما سألتكم من اجر فهو لكم, جو اجرت میں نے مانگی ہے وہ اجرت تمہارے ہی مفاد میں ہے. پہلا فرماتا ہے میں اجرت رسالت, میری رسالت کی اجرت صرف مودت ہے. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے جو اجرت میں نے مانگی وہ تمہارے ہی مفاد میں ہے. کیسا مفاد میں؟ ایک مفاد یہی ہے کہ ان سے جب محبت کریں گے خود بخود ان کے نقش پر چلیں گے. انسان محبوب کے نقش پر چلتا ہے. یہ جو کلام منسوب ہے آئمہ کی طرف, لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع, اگر تمہاری محبت سچی ہو تو ضرور اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے. خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. وجہ یہ ہے کہ محبت جب ہوتا ہے، جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے. تو آئے سے ہی پتہ چلتا ہے محبت صرف مطلوب نہیں ہے. خود محبت صرف اگر مطلوب ہوتا تو محبت خدا سب سے بڑی محبت ہے، محبت رسول سے، محبت آئمہ سے، محبت خدا سب سے بڑی محبت ہے. اس کے باوجود فرمایا اگر خدا سے تم محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. تو محبت عمل کی طرف، کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے نقش نمونہ بنتا ہے، اسوہ بنتا ہے، تو خود بخود اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ما لا اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں مگر ان کے اپنے خدا تک جانے کے لیے راستہ اپنائے. ایسا لگتا ہے کہ یہ اجرت خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. عمل کے لیے بھی خدا تک پہنچنے کے لیے، یعنی اس وقت کو دیکھ کر آپ عمل کریں گے اور قرب خدا حاصل کریں گے، عمل کرنے کے بعد عمل کے ثواب ملنے کے لیے، خدا کے درگاہ میں یہ عمل قبول ہونے کے لیے بھی اسی راستے سے جانا پڑتا ہے. آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں انہیں تین آیات کو مرتب کرنے کے بعد فَكَانُهُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَى رِضْوَانِكَ، خدایا یہی ہستیاں تھیں آپ تک پہنچنے کا راستہ اور راہ ہے رسیدن بے خدا یہی ہے. تو اس حوالے سے عرض کیا کہ اسوہ کی وجہ سے انسان ایک چیز اگر نفرت کرتا ہے، جب دیکھتا ہے اس کا جو محبوب شخصیت ہے وہ اس کو انجام دیتا ہے، تو وہ نفرت خوشی میں تبدیل ہو، محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. موت سے سب کو نفرت ہے، لیکن کربلا میں کیا کیا؟ یہ شہزادہ 13 سال کا ہے، شہزادہ قاسم، فرمایا کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے موت میرے لیے. یہ ایک مثال ہے، تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں. کربلا کو دیکھ کر، اس نمونہ کو دیکھ کر موت جو سب سے تلخ ہے شیرین بنا لیا ہے. تو اس لیے اسوہ عمل کے لیے بھی، اس کو دیکھ کر مشکل سے مشکل مسائل کو پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. منفور چیزیں اگر ہمارا اسوہ اس کو انجام دے دے محبوب ہو جاتی ہے. تلاطم اور اضطراب جو انسان میں ہوتا ہے اسوہ کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر سکون میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے اس میں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تشیع کا سرمایہ اس وقت کے حوالے سے کہ 255 تک معصومین کی سیرت ہمارے پاس، تو اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے والا 13 سال اس پر اضافہ کریں گے تو 270 سال کے قریب سیرت معصومین ہمارے پاس، اور یہ بہت بڑا خزینہ ہے. سیرت حجت شرعی ہونے کے لحاظ سے ہمارے علم کے باعث ہے، اور 7 سیرت یہ کہ ہمارے لیے عمل کی طرف ہمیں بلاتی ہے. اس دوران میں آپ دیکھتے ہیں ایک ہستی ایسا ہے دین کے مفاد کو دیکھ کر 7 فوج ہوتے ہوئے سلوک کرتے ہیں، ایک ہستی ایسا ہے 25 سال اسلام کے لیے خاموش ہوتے ہیں جب دیکھتے اسلام کے مفاد اسی میں ہے، پھر ایک لمحہ کے لیے بھی جب امکان حاصل ہو جائے ایک لمحہ کے لیے باطل کو برقرار رکھنا نہیں چاہتا ہے. ایک ہستی ایسا ہے 72 لے کر قیام کرنا اور شہید ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں. ایک ہستی ایسا ہے کہ دعاؤں میں، گریوں کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک ہستی مدرسہ و حوزہ کے ذریعے، ایک ہستی زندان میں جا کر، مختلف انداز میں سیرت ہمارے پاس ہے. یقیناً یہ بھی عرض کرنا ہوگا کہ سیرت کے 2 حوالے سے، ائمہ کی سیرت کے ایک حصہ وہ ہے معصومین کی کہ ثابت ہے. فرض کیجئے طاغوت اور ظالم سے مقابلہ کرنا، یہ تمام ائمہ کی سیرت میں ہے. مظلوم کی حمایت کرنا، حق کی حمایت کرنا، باطل سے ٹکرانا، دین کے مسئلوں کو سب سے اہم مسئلہ سمجھنا، اپنے ذاتی مسائل پر دین کے مسائل کو ترجیح دینا. اس قسم کے بہت سے ایسی چیزیں جو سارے آئمہ اس پر عمل کرتے تھے, سارے معصومین اس پر عمل کرتے تھے. بعض وقت کے لحاظ سے فرق ہوتا تھا. عرض کیا, ایک نے سلوک کیا چند ہزار فوج ہوتے ہوئے, ایک نے سلوک جنگ کیا 72 ہوتے ہوئے. تو اس کے سمجھ میں آنے کے لیے, کسی کے عمل سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مشکل یہ ہوتا ہے کہ میں جب ایک کام کرتا ہوں, اگر آپ کو مجھ پر مکمل اعتماد ہو تو سمجھیں گے یہ جائز کرتا ہے, جائز ہوگا اس لیے کرتا ہے, اگر حرام ہوتا نہیں کرتا. اگر معصوم ایک کام کرے, اس عمل سے ہم یہ کشف کرتے ہیں یہ کام جائز تھا, ناجائز ہوتا تو معصوم انجام نہیں دیتا, مکروہ ہوتا بھی معصوم انجام نہیں دیتا. لیکن اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آیا مستحب ہونے کی وجہ سے انجام دیا ہے, یا جائز ہونے کی وجہ سے انجام دیا ہے, یا واجب ہونے کی وجہ سے انجام دیا ہے. ایک صلوات پڑھی تھا کہ اللہ تو یہاں پر ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کہ معصوم ایک عمل کو بار بار انجام دیتے ہیں, مسلسل انجام دیتے ہیں, تو یقیناً ایسے عمل کو مسلسل انجام دیں گے جو یا مستحب ہوگا یا واجب ہوگا. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے ماحول کی وجہ سے انجام دیتے ہو. ایک عمل جائز عمل ہے, جائز کام ہے, لیکن اس ماحول میں سب اس کو انجام دیتے ہیں. ماحول میں غلط کام ہو تو اس کی مخالفت کرنا چاہیے. جائز کام ہو, فرض کیجئے لمبا کرتا پہننا, عرب ماحول میں سب کا لباس یہی تھا, اگر معصوم اس لباس کو استعمال کرے تو یہ کشف نہیں ہوتا یہ مستحب ہے یا واجب ہے, اس لیے کہ ماحول میں ہوتا ہے اور غلط کام بھی نہیں ہے. جب غلط کام نہیں ہے کہ ماحول کے ساتھ خلاف ورزی کر کے سب کی دشمنی مول لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ظاہر عام لوگوں کی رسومات کی خلاف ورزی کرے تو لوگ برا بلا کہتے ہیں, خصوصاً اس زمانے میں کیا حال ہے. اس لیے سیرت سے جائز ہونا معلوم ہوتا ہے ایک, لیکن اگر اس عمل وہ عمل مشکل عمل ہو, سخت عمل ہو, مصیبت والی عمل ہو, درد آور عمل ہو, وہاں سے پتہ چلتا ہے صرف جائز نہیں بلکہ مستحب یا واجب ہے, اتنا معلوم ہوتا ہے. لیکن خوش قسمتی سے ائمہ کی سیرت کے ساتھ ان کے اقوال بھی ہیں, ان کے اعمال کے ساتھ ان کے فرمان اور کریمات بھی موجود ہیں, اس لیے کوئی اس میں شبہ نہیں رہتا ہے کہ امام نے اس عمل کو کس لیے انجام دیا. تاریخی پس منظر سامنے ہے, آپ کے فرمائشات سامنے ہیں, پھر شک و شبہ نہیں رہتا ہے آپ نے کیوں اس عمل کو کیا. کربلا میں فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه, تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوتا ہے, باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. اس حالت میں مومن خدا کی دیدار کے لیے جانا چاہیے, ملاقات خدا کے لیے جانا چاہیے, موت کو قبول کرنا چاہیے. اس طرح کے اپنے اعمال کے ساتھ کلام معصومین ہونے سے مطلب واضح ہو جاتی. عرض کیا تو سیرت میں دو پہلو, ایک یہ ہے کہ حجت شرعی ہے, دوسرے یہ ہے کہ عمل ہم پر زیادہ اثر انداز ہو. اس کے ایک شاہد آپ دیکھیے, قیام اور شہادت کے لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ آپ پیش کریں, امام ششم کے جملہ پیش کریں, ہم دونوں کو مانتے ہیں, برابر بھی مانتے ہیں دونوں کو امام, لیکن کون سا کس کے جملہ زیادہ اثر کرتا ہے؟ یقیناً امام سوم کے جملہ زیادہ اثر کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس جملے کے ساتھ کربلا کا پورا منظر ہمارا سامنے آتا ہے, وہ عمل ہمارا سامنے آتا ہے, وہ سیرت ہمارا سامنے آتی ہے. اس لیے سیرت انسان کو عمل کی طرف بلانے میں بہت مؤثر ہے. اس لیے دنیا تشیع میں آپ دیکھتے ہیں کربلا کے اس واقعہ, یہ جو اس وقت ہمارے سامنے تھا, البتہ یہ روایت میں ہے, یہ بھی ہمارے لیے ثابت ہے, ہمارے سارے ائمہ یا شہید ہے یا زہر سے شہید ہو گئے یا تلوار سے, لیکن کربلا کا منظر زیادہ سامنے ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اس سے جب فائدہ اٹھایا انقلاب ایران میں, کس طرح سے معجزے کی طرح کام کیا. لبنان میں چند نفر آدمیوں نے, 2-3 ہزار آدمیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, اس سیرت پر چلنے کی کوشش کی, تو کتنا فائدہ ہوا. یہ الگ مسئلہ ہے, نعمت تو سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, اگر نعمتیں ہوں فائدہ نہ اٹھائے تو وہ نعمت خود نہیں آتی آپ کے پاس. تو یہ عظیم سرمایہ ہے, شہادت کی جو سرمایہ ہے, فداکاری کی جو سرمایہ ہے, وہ ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں, وجہ یہی اسوہ ہے. تو اس حوالے سے عرض کیا کہ ہمارے سامنے یہ اسوہ مطہرہ ائمہ پیغمبر اسلام ائمہ معصومین ہے, اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 13 صدیاں پہلے تھے, اب کافی تبدیلی آ چکی ہے, اب بھی ہمارے لیے وہ اسوہ ہے. کتنی تبدیلیاں آ گئی ہے خود آپ دیکھیں. تو اس کے جواب یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے اسوہ ہے, انسان کی فطرت آدم سے قیامت تک وہی فطرت ہے. اللہ نے تمام انسان کو ایک فطرت دی, فطرت نہیں بدلتی, زندگی کے وسائل بدلتا ہے, انداز بدلتا ہے, رسوم بدلتے, فطرت انسانی نہیں بدلتی. لا تبدیل لخلق اللہ, خدا نے جس طرح سے خلق کی اس میں تبدیلی نہیں آتی. انسان کی فطرت نہیں بدلتی ہے, اسی لیے ائمہ معصومین انسان کے لیے اسوہ ہے, انسان کے لیے نمونہ عمل ہے. اگرچہ انداز سلیقے طریقے بدل جائے, اصل روح ہے, انسانیت محفوظ ہے. اسی لیے ان کی یہ جو کردار ہے, آپ ہر میدان میں دیکھیے قیامت تک انسانوں کے لیے جس طرح سے روٹی کھانا ہمیشہ قیامت تک کھاتا ہے, اگر جو روٹی کے پکانے کا طریقہ ہے, شکل وغیرہ بدلتا ہے, سالن پکانے کا طریقہ بدلتا ہے, لیکن اصل وہی چیز ہے. اسی طرح سے سیرت میں جو ائمہ نے پیش کیا اصل وہی ہے, اگرچہ زمانے کے لحاظ انداز بدلے. اب مردیں اور عورتوں کے حوالے سے بھی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ عورتوں کے لیے حضرت زہرا اسوہ کاملہ ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سیدہ مردوں کے لیے اسوہ نہیں ہے. دو پہلو, ایک انسانیت کے پہلو, انسانیت کے پہلو میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, مرد عورت کے لیے اسوہ ہے, عورت مرد کے لیے اسوہ ہے. پیغمبران ائمہ معصومین جو مرد ہے, عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے. انسانی صفات, کچھ نسوانی مخصوص صفات ہیں, ان کے لیے فاطمہ معصومہ شہزادی اسوہ ہے, یعنی ہر حوالے سے کامل ہے. ظاہر ہے خواتین میں عورتوں میں اہم وہی انسانیت ہے, نسوانیت مختصر فرق ہے. اس حوالے سے اسوہ مرد و عورت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں, تمام صفات ایک. بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے ائمہ معصومین پیغمبر اعلیٰ صفات کے مالک تھے, علم رکھتے تھے, یقین رکھتے تھے, مختلف چیزیں ہم نہیں رکھتے, کس طرح سے وہ ہمارے لیے نمونہ بن سکتے؟ تو عرض یہ ہے کہ ان میں دو پہلو ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, میں ایک بشر ہوں تم جیسا, صرف مجھ پر وحی ہوتی ہے. ایک پہلو تو جدا کیا, وحی ہونے کی صلاحیت میرے اندر ہے تمہارے اندر نہیں ہے. یقیناً وحی ہونے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے جو ہر کے پاس نہیں ہوتی ہے. فرض کیجیے ایک پہلی کلاس کا بچہ جائے یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, الفاظ سنے گا سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. ایک تشبیہ ہے کہ ہم جبرائیل آ کے ہمیں بتائے بھی ہیں, ہم نہ جبرائیل کو دیکھ سکیں گے, نہ ان کی باتوں کو سن سکیں گے اور نہ سمجھ سکیں گے. پیغمبر کے سامنے تو سب تھے, لیکن تنہا مولا متقیان فرماتے تھے یا رسول اللہ جو آپ سنتے میں سنتا ہوں, جو آپ دیکھتے میں بھی دیکھتا ہوں. فرمایا علی ایسی بات ہے کہ آپ سب جو کچھ میں سنتا ہوں سنتے ہیں, جو کچھ میں دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں, صرف آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں. تو اس حوالے سے یہ فرق ہے, لیکن ان کے دوسرے پہلو انسانی پہلو ہے. آپ عام انسانوں کی طرح زخم جب آتے تو ان کو بھی درد محسوس ہوتی ہے, پیاس ان کو بھی لگتی ہے, بھوک ان کو بھی لگتی ہے, بچوں سے انہیں بھی محبت ہے. بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات انسان کو دی ہے وہ تمام صفات اچھی صفات دی ہے. خدا رحمان و رحیم ہے, رحمان و رحیم کبھی بری صفت نہیں دیتا ہے, کبھی غلط کام نہیں کرتا ہے. فلسفہ میں کہتے ہیں علت اور معلول کے درمیان کوئی مناسبت چاہیے. غلط کام اچھا آدمی نہیں کرے گا. اگر اچھا آدمی کرتا ہے اس میں کوئی نقطہ ہے غلط, گڑبڑ ہے کچھ, کوئی مناسبت چاہیے کام کرنے والا اور کام کے درمیان. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مناسبت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چونکہ خیر محض ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, جو کچھ خدا سے سرزد ہوتا ہے وہ سب کے سب نیک ہوتا ہے. اسی لیے جو آتش پرست تھے ایران میں اسلام سے پہلا, وہ لوگ یہی کہتے تھے ایک خدا شر ہے ایک خدا خیر ہے. اس لیے کہ شر کے خالق خدا نہیں ہو سکتا, خیر کا خدا نہیں ہو سکتا ہے, خیر کا خالق شر کا خدا نہیں ہو سکتا ہے. البتہ وہ اس سے زیادہ درک نہیں کر سکتے تھے. ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ خدا نے کوئی شر خلق نہیں کیا ہے, سب خیر ہے, ہمارے علم کم ہے اس لیے ہم شر سمجھتے ہیں. فرض کیجیے ایک آدمی کسی ہوائی جہاز سے جائے اور کسی جہاں شہر کے کیا نام ہے کھنڈرات ہے یا شہر کے میل وغیرہ گندی چیزیں پھینکنے کی جگہ ہے, وہاں ہوائی جہاز سے اترا جائے تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے بہت بری جگہ ہے, یہاں نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی چیزیں. لیکن وہ شہر کے اندر جب جاتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ شہر اتنا باصفا نہ ہوتا اگر وہاں کے شہر کی گندگیاں یہاں نہیں پہنچتی. لیٹرین میں لیجیے, اگر ایک آدمی اچانک لیٹرین میں پہنچ جائے کسی قرات آسمانی سے تو وہ نفرت کرے گا یقیناً, یہ کیا بنایا, کسی جگہ بنایا. لیکن وہ جب گھر میں آئے گا دیکھے گا گھر کے حسن موقوف ہے اس لیٹرین پر. اگر وہ نہ ہو تو گھر میں حسن نہیں رہ سکتا, گھر میں صفائی نہیں رہ سکتی. تو بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے ہیں, مختلف مسائل ہیں. بہرحال اس سلسلے میں جو شروع کے آپ نے بحث عدل الہی کے ساتھ اس بحث کے ساتھ مربوط نہیں, لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ مناسبت چاہیے. اس حوالے سے خدا نے جتنی صفات انسان کو دی ہے وہ اچھی صفات دی ہے. تو یہ اچھی صفات انبیاء اور ائمہ میں بھی ہے. تو جتنی مصیبتیں مشکلات ہم پر آتی ان پر بھی آتی ہیں. ہمیں اپنے بچے کی شہادت سے بچے کے مرنے سے دکھ ہو جائے مصیبت کے احساس کرے ائمہ نہیں کرتے ہیں. اگر بچے کی محبت خدا نے دی ہے تو ائمہ کو زیادہ دی ہے. اگر بچے کی محبت امام کے دل میں نہ ہو پیغمبر کے دل میں نہ ہو تو حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے میں کیا کمال کیا. اگر کوئی محبت دل میں نہ ہو, محبت ہوتے ہوئے محبت خدا غالب آ جائے. کربلا میں آپ دیکھیے امام کس طرح سے اکبر میدان میں جاتے ہوئے بعض مقاتل کے مطابق اب اکبر پر نظر کرتے ہیں. کہنے والوں نے یہی سوچا کہ امام ایک مایوسانہ نظر ڈالی اکبر پر, لیکن اس کے باوجود محبت خدا اطاعت خدا اتنا غالب ہے, فرمایا جاؤ میدان میں. تو اس حوالے سے اگرچہ ان کے علم زیادہ ہے, صفات کامل رکھتے ہیں, لیکن یہ مشکلات یہ مصائب جس طرح سے ہمارے لیے مشکل ان کے لیے مشکل ہے, انہی میں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم یہ نہیں کہتے علم کے حوالے سے ہم امام کی طرح ہمیں ہونا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں مصائب و مشکلات دین کے راہ میں خدا کے راہ میں برداشت کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اسی لیے دعائے مدبر میں جو آپ پڑھتے ہیں وہاں فرماتا ہے بعد ان شرط عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وعلمت منهم الوفاء. خدا تو نے شرط کی تھی ان پر کہ زہد اختیار کریں گے دنیا کی نسبت میں, اور تو نے جان لیا کہ یہ لوگ اپنے اس وعدے پر وفا کریں گے, تو آپ نے یہ مقامات ان کو عطا کیا. جس طرح سے ایک سکول میں ہوتا ہے, فرض کیجیے پیسہ دینا ہے بچوں کو جو پاس ہونے والے, تو ظاہر وہ افراد جو سکول کے ماسٹر کو ہیڈ ماسٹر کو یقین ہے کہ یہ پاس ہونے والے ہیں تو ان کو پہلے پیسے دیا جائے امتحان سے پہلے, ایگزامینیشن سے پہلے, کوئی حرج نہیں. جو شک ہے کہ پاس ہوں گے نہیں ہوں گے ان کو اسی وقت پیسے دیں گے جو جب پاس ہوں گے, لیکن جن کے بارے میں یقین ہے پاس ہونے والے پہلے دیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. اس حوالے سے ان کی ان کمالات کی وجہ سے اپنے بندگی کے فریضہ پر عمل کرنا معلوم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے کمالات اللہ تعالیٰ نے دیا. اس حوالے سے یہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اب سیرت پیغمبر کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنے فردی منافع پر، اپنے ذاتی منافع پر دین کے منافع کو ترجیح دیتے تھے. ایک اہم نقطہ ہے. روایت میں فرماتے ہیں امام السغوم، یہ روایت نقل فرماتے ہیں پیغمبر کی صفت بیان کرتے ہوئے، فرماتے ہیں جب پیغمبر اپنی ذات پر کوئی مشکل آتا، کوئی ظلم کرتا تو برداشت کرتے تھے، لیکن جب دین کی بات آتی تو کوئی آپ کو پہچانتے بھی نہیں. اس حد تک تبدیلی پیغمبر میں آتی، پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو اپنے ذاتی منافع پر دین کے منافع کو ترجیح دینا ایک اہم صفت ہے. ختمی مرتبت سے لے کر آخری امام تک کی زندگی میں آپ دیکھیں گے اس اصل پر عمل ہوتا ہے، اس قانون پر عمل ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علم ہے، ان کو یقین ہے. جب یقین ہے دنیا کے لحاظ سے دیکھیے، اگر ہمیں 1,00,000 روپے ملنا ہو تو 10,000 خرچ کرتے ہیں. 10,000 خرچ کرنے سے 1,00,000 اگر ملتا ہے تو کسی جھجک کے بغیر ہم 10,000 خرچ کرتے ہیں، 1,00,000 وصول کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ یقین ہے کہ 1,00,000 ملنے والا ہے. محنت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ پیسہ کی افادیت پر یقین ہے. اسی طرح سے یہ یقین آخرت کی نسبت میں ہو، یہ علم آخرت کی نسبت میں ہو تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کوئی گناہ کرے گا، کوئی غلط کرے تو اپنے برالح کیا، اپنے ضرر میں کیا ہے. کوئی کارن نیک انجام دے تو اپنے فائدے میں کیا ہے. جو کوئی کارن نیک انجام دیا ہے اس کو 10 برابر ثواب ملے گا. تو ایسا شخص جو یقین رکھتا ہے عالم آخرت پر، یقیناً وہ ترجیح دے گا اطاعت خدا کو عالم آخرت کو. تو یہاں پر اس سیرت سے دو نقطہ ہاتھ میں آتا ہے. ایک، ہمیں دین کی نسبت میں علم حاصل کرنا چاہیے. جتنے اس لین میں بڑھیں گے اتنا خدا زیادہ توفیق دیتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جو ہمارے راہ میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انہیں ہم راستہ دکھائیں گے. کوشش ہماری طرف سے ہو خدا ہدایت فرماتا ہے. ایک علم حاصل کرنا پڑے گا، احکام دین پر یقین حاصل کرنا پڑے گا. یقین کی جو رکاوٹ ہے ان کو دور کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ہوا و حوث، خواہشات نفسانی کو نظر انداز کرنا پڑے گا. حب دنیا، جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ ہر غلطی کے سرچشمہ دنیا کی محبت ہے، اس میں کچھ کمی کرنا پڑے گا. تو یہاں پر ایک آخرت پر یقین، ایک یہ کہ اپنی یقین پر عمل کر. جس طرح سے ہمیں پیسے کی افادیت پر، دولت کی افادیت پر جب یقین ہوتا ہے، کس طرح سے اس کے لیے کام کرتے ہیں سکون کے ساتھ، اسی طرح سے آخرت. تو یہ معصومین کی سیرت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی مسائل میں کتنے درگزشت کرتے تھے، کتنے معاف کرتے تھے، لیکن دین کے مسائل جب آتا ہے تو وہ عورت جس نے چوری کی، لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اس کو معاف کریں، قبیلے کی عزت ہے، قبیلے قریش، وہ بھی عرب کی سب سے اہم قبیلہ، ایسا قبیلہ جو جس کی طرف تقدس کے نظروں سے دیکھتے تھے عرب. اسلام سے پہلے بھی عرب، کیونکہ کعبہ قریش کے ہاتھ میں تھا، اس حوالے سے عرب لوگ کافی احترام رکھتے تھے قریش کا. یہاں تک کہ اگر قریش والے جنگ میں مصروف ہوتے، کچھ عرب آ کر ان کے بدل میں، ان کے عوض میں جنگ کرتے تھے، ان کے قافلے پر حملے نہیں کرتے تھے اگر معلوم ہوتا یہ قافلہ قریش کا قافلہ ہے. تو اب دیکھیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں. فرماتے سابق امتیں اس لیے ختم ہو گئی کہ وہ قانون صرف غریبوں پر نافذ کرتے تھے، طاقتور لوگ قانون سے محفوظ رہتے تھے. یہ ایک سیرت طیبہ, اس کے بہت سی مثالیں تمام ائمہ کی زندگی میں ملتی ہیں. اور ہمارا مشکل یہی ہوتا ہے, واقعاً سیرت داستان کے لیے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں, وقت پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. سیرت کا اہم مقصد عمل ہوتا ہے. اس ائمہ معصومین کے بارے میں ہے میزان الاعمال. آپ اگر نجف گئے ہیں, مولا کی زیارت میں بھی یہ جملہ ہے, السلام علیکم یا میزان الاعمال. عمل کے میزان ہے, ترازو ہے, تولنے کے عمل تولنے کے ذریعہ علی ہے. تو ہمیں اپنے عمل کو ان کے ذریعے اصلاح کرنا ہے, دیکھنا ہے ان کے عمل کو معیار بنانا ہے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق کرنا ہے. اگر اس جیسا ہو گیا تو یہ عمل صحیح, ورنہ صحیح نہیں ہے. تو اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ سیرت جو ہے عمل کے لیے ہے. اور ہمارا ہاں مشکل, ایک اہم مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل اس کے الٹ عمل کرتے ہیں. ذاتی مفادات پر جامعہ کے مفادات کو قربان کرتے ہیں, دین کے مفادات کو ذاتی مفادات پر قربان کرتے ہیں. پیغمبر اور ائمہ معصومین کی سیرت میں ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو دین کے مفادات پر قربان کرتے ہیں, لیکن ہم الٹا دین کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر. شاہد کی ضرورت نہیں, آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے ذہن میں مثالیں ہوں گی. اپنے ذاتی مسئلے کے لیے لڑتا ہے, نام لیتا ہے دین کا, مذہب کا, حکمرانوں سے لے کر عام آدمی تک. اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے قرآن کی آیت سے مدد لیتا ہے, سنت سے مدد لیتا ہے, مختلف بہانوں سے دین کو استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. مولا متقین ایک دن کمیل کو ظاہر ساتھ بلاتا ہے, فرماتے کمیل میرے دل میں, میرے سینے میں بہت علم ہے, میں کسی کو دینا چاہتا ہوں لیکن کوئی لینے والا نہیں ملتا ہے. فرماتا کچھ لوگ ملتے ہیں جو لے سکتے ہیں, لیکن وہ اہل عمل نہیں ہیں. علم کو لیں گے اور اس علم سے استفادہ کریں گے اپنے دنیا کو چمکانے کے لیے, وہ اس علم کا امین نہیں بن سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے علم دین سے غلط فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور دوسرا یہ ہے ہمارا ائمہ کی زندگی میں, پیغمبر کی زندگی میں, کبھی مقصد نیک ہونے کے حوالے سے ناجائز وسیلے سے استفادہ نہیں کیا. میرا مقصد نیک ہے, لوگوں کو اصلاح کرنا ہے, حکومت اسلامی بنانا ہے, کافروں پر فوقیت حاصل کرنا ہے, ان کو شکست دینا ہے, بس اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر ناجائز ذریعے سے استفادہ کرنا ہے, یہ نہیں کرتے تھے. بہت مشکل کام ہے. آپ کے پاس راستہ ہو کامیاب ہونے کے لیے, جیتنے کے لیے دشمن پر, آپ کے خونی دشمن پر راستہ ہے, لیکن وہ راستہ صرف ایک ہے کہ ناجائز راستہ ہے, اس کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. یہاں تک اب تک لوگ علی پر اعتراض کرتے ہیں کہ صفین میں جب معاویہ نے پانی بند کیا, مولا نے فوج بھیجا, انہوں نے شریف فلات کو قبضے میں لیا. قبضے میں لینے کے بعد آپ نے ان کو آزاد رکھا, کہا پانی پی سکتے ہو, پانی پی سکتے ہو. تو یہاں پر یقیناً پانی بند کرتا تو معاویہ کی فوج کو یہاں سے یا بھاگنا پڑتا یا جنگ میں شکست. لیکن آپ نے اس طریقے سے استفادہ نہیں کیا. آپ تو حکومت چاہتے ہیں انہیں اخلاقی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے, معنویت کو زندہ کرنے کے لیے, دین کو زندہ کرنے کے لیے, انہیں اخلاق و عدل و معنویت و احکام دین کو نظر انداز کر کے ان کو ختم کر کے پھر حکومت کیا کرنا ہے؟ حکومت وسیلہ ہے, مقصد یہ ہے. تو در حقیقت وجہ یہ کہ فرق ہے, دنیا والوں کے ہاں مقصد قدرت ہے, مقصد دولت ہے, یہی مقصد ہے, عیش کرنا ہے دنیا میں. اس مقصد کے لیے ناجائز ذریعے سے بہتر پہنچ سکتا ہے, لیکن خدا والوں کے مقصد بندگی خدا ہے, خوشنودی خدا ہے. خوشنودی خدا تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جب خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. خود مولا فرماتے ہیں لولا التقى لکنت ادهى العرب, اگر تقوی نہ ہوتی, تقوی کی بات نہ ہوتی تو میں عرب کا سب سے زیادہ سیاست مدار انسان ہوتا. تو یہ صفت پیغمبر کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس قبیلے ثقیف آیا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ گئے تھے شہر طائف میں, محاصرہ کیا, کئی عرصہ محاصرہ کیا, شہر فتح نہیں ہو سکا, انہوں نے دروازہ بند کیا اور موقع نہیں دیا. واپس آ گئے, انہوں نے اپنا وفد بھیجا, کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں ایک شرط پر کہ ایک سال ہمیں بتوں کی عبادت کی اجازت دے یا ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت دے, نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے. دو, یا ان کے جو بت ہے انہیں ہم خود نہیں توڑیں گے, آپ اپنے آدمی بھیج کر توڑے. یہ تینوں درخواستیں ایک دم نہیں بھیجا, پہلے انہوں نے وہی کہا کہ ہمیں ایک سال مہلت دے دے, بتوں کی عبادت کریں گے پھر آپ کے دین کو قبول کریں گے. فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آسانی سے شہر طائف فتح ہو رہا تھا, خون بہائے بغیر, ظاہر ایک شہر کو فتح کرنا خون کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے بت کی عبادت کو ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں فرمایا. کہا فرمایا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر نماز ایک سال کے لیے چھوڑیں گے, نماز چھوڑیں گے, نماز کی اجازت دے. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا, بندگی خدا کے سب سے بڑا مظہر تو نماز ہے. تیسرے ان کے مطالبہ کو قبول فرمایا ہو سکتا ہے, فرمایا کہ بتوں کو توڑنے کے لیے ہم اپنے آدمی بھیجیں گے, تمہارے توڑنے کی ضرورت نہیں. یا آپ دیکھیں وہ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم فرزند رسول جب دنیا سے چلے گئے, رحلت فرما گئے, تو سورج کے گرہن ہو گیا, لوگوں نے سوچا فرزند رسول کی مصیبت میں گرہن لگ گیا ہے, تو آپ خاموش رہتے بھی مسئلہ حل ہو جاتا, لوگوں کا عقیدہ زیادہ ہو جاتا, لیکن آپ خاموش بھی نہ رہے. فرمایا نہیں, اس وجہ سے نہیں. فرمایا گرہن لگ جائے تو نماز آیات پڑھنا واجب ہے, میرے بچے کی رحلت کی وجہ سے نہیں. تو یہاں پر معصومین کی سیرت میں آپ دیکھیے ہر جگہ پر یہی ناجائز ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. علی علیہ السلام کی سیرت میں تو آپ اس کی کمال کو دیکھتے ہیں, کتنا مواقع مولا کے پاس ہے ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھائے, دشمنوں کو دبا سکتے تھے لیکن کبھی نہیں اٹھایا فائدہ. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے, امتحان کے وقت انسان کو پتہ چلے گا, مشکل کے وقت پتہ چلے گا ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جائز ذرائع ہی استفادہ کرتے یا ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھاتے. ظاہر ہے جائز و ناجائز سمجھنے کا ذریعہ فقہ ہے, فقہ ہمارا سامنے ہے, واجبات و محرمات ہمارا سامنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
غضب ایک سوال ہے, آپ نے اپنے درس کے شروع میں فرمایا کہ جب ایک خاتون کو مطلب خدا کے روبرو جب حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے گناہ کیوں کیا, تو وہ یہ کہے گی کہ میرا حسن جو تھا اس مطلب حسن نے مجھے جو مجھے حسن خدا تو نے دیا تھا وہ اس میں مطلب شامل تھا, اس کی مطلب وجہ سے میں گمراہ ہوئی. تو جناب مریم کی مثال دی جائے گی, اسی طرح جب کسی آدمی سے پوچھا جائے گا تو حضرت یوسف کی مثال دی جائے گی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی. تو اگر آدمی کو اگر مطلب بندے کو اگر بولنے کی خدا کی طرف سے اجازت ہوگی تو بندہ اگر یہ کہے کہ میں تو بشر ہوں تیرا بندہ ہوں اور یہ تو تیرے نبی ہیں, تو میں کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا تھا؟
ہاں جی, یہ عرض کیا کہ ان میں دو پہلو ہے انبیاء میں ائمہ میں, ایک ان کی عصمت کے حوالے سے جو کچھ ذاتی کمالات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ایک انسانی پہلو ہے. انما عرض کہ انما انا بشر مثلکم, تم جیسا بشر ہوں. تو جو کچھ خواہشات بشر میں وہ سب ان کے پاس بھی ہے, صرف وہ اپنے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے ان سے بچتا ہے. گناہ کی یہ خواہش. حضرت یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ لولا ان رآ برہان ربہ, برہان خدا جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی دلیل نشانی جو بھی ہو, اس کو جب اگر وہ نہ دیکھتا یوسف علیہ السلام گناہ میں پڑ جاتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں وہ گناہ, وہ خواہش تو انبیاء کے پاس بھی ہے لیکن خدا کی اس بندگی اور اطاعت کی وجہ سے گناہ کی طرف نہیں آتے ہیں. تو اس حوالے سے تو کیونکہ وہ انسان کے انسانی تمام صفات رکھتے ہیں, مصیبتیں جس طرح سے ہمارے لیے مشکل ہے اسی طرح سے حضرت ایوب کے لیے بھی مشکل ہے. گناہوں کی خواہش, گناہ عرض کے گناہوں کی خواہش نہیں کہنا چاہیے, شہوت جس طرح سے ہمارے پاس ہے اسی طرح حضرت یوسف کے پاس ہے. بلکہ یہ بھی عرض کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے دی ہے سب اچھی صفات دی ہے, وہ اچھی صفات سب سے زیادہ انبیاء اور ائمہ کو دے سکتے ہیں, کوئی بری صفات اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. ہم فائدہ اٹھانا ہمیں نہیں آتا ہے ان صفات سے. تو اس حوالے سے یقیناً وہ مرحلہ جو مرحلہ مخصوص ان کے ساتھ ہے ان میں ہم ان کے نقش قدم پر چل نہیں سکتے ہیں جہاں تک چل سکتے ہیں. شہید صدر کے ایک اچھا جملہ فرماتے ہیں, آپ معصوم نہیں, فرض کیجیے معصوم 100 نمبر پر ہے, آپ معصوم نہیں بن سکتے لیکن 99 تک آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے, اس وقت وہاں تک تو جا سکتے ہیں, وہاں تک نمونہ ہے. اور سیرت اصحاب و پیغمبر اور ائمہ ہمارے سامنے ہے کس حد تک آگے بڑھے. سلمان ہے, ایران سے آیا ہے, کتنی مشکلات کے بعد آیا ہے, منا اہل البیت, اہل البیت میں سے ہو گئے.
اچھا, آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ کی گفتگو ابھی ہوئی تو اس کا اگر ہم مختصر تجزیہ کریں تو آپ نے سیرت فرمایا کہ سیرت عمل کے لیے, اور عمل جو ہے انسان جو ہے یقین ہوتا ہے تو جب کرتا ہے, مراد یہ مراد یقین ہے جب عمل کرتا ہے, جیسے پیسے کی افادیت آپ نے بتائی کہ پیسے کی افادیت ہے اس کی لالچ میں تو وہ کام کرتا ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ دین میں کیا کوئی ایسا کیپسول یا کوئی ایسا انجیکشن ہے لگا کے ہم اپنا یقین بڑھا سکیں, یا یہ ہے کہ کوئی اور ذرائع ہیں کہ یقین بڑھانے کے؟
عرض کیا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, خدا کی عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو تاکہ میرے یاد تمہارا زندہ رہے. تو یہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, انہیں ہمیں راستہ دکھائیں گے. والذین اہتدوا زادتہم ہدا, جو ہدایت یافتہ ہے ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے درجہ. آپ سکول کو آپ لکھے, ایک سکول کے بچہ پہلی کلاس پڑھنے کے بعد دوسری کلاس کی باتیں سمجھ سکتا ہے, دوسری کلاس پڑھنے کے بعد تیسری کلاس کی باتیں سمجھ سکتا ہے, مرحلے پر مرحلے سمجھ سکتا ہے, پہلی والا پانچویں میں آ جائے سمجھ نہیں سکتا ہے. اسی طرح سے جتنا ہم اپنے کو لائق بنائیں گے, جتنا کریں گے, پھر آگے مرحلہ خود خدا دکھاتا ہے راستہ. جو کوشش کرتے ہیں ان کا ہم انہیں ہم راستہ بنا دیں گے. خود تقویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, تقویٰ کرنے والے جو ہے ان کی ہم ہدایت کرتے ہیں. یجعل لکم فرقانا, حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں تقویٰ کرنے والے. پھر تقویٰ کے بارے میں متعدد آیات اس میں فرماتے ہیں کہ تقویٰ اگر کسی کے پاس ہو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, تقویٰ اختیار کرو, خدا تمہارے علم میں اضافہ کرے گا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جتنا ہمارے طرف سے عمل ہو, عبادت ہو, خلوص ہو, جتنے اپنی ممکن کوشش کریں گے تو اتنا خدا مزید توفیق دیتا ہے. توفیق پہلا خدا کی طرف سے ہوتا ہے, پھر ہم اس توفیق سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, پھر دوسرا توفیق ملتا ہے مرحلہ بہ مرحلہ.
اگر صاحب میں نے آپ سے جو سوال کرا تھا اس میں تھوڑا سا مطلب سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے کہا کہ انسان مطلب بشر اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف وہ اپنی اطاعت سے خدا کے قریب ہو جاتا ہے اور انسان کوشش مطلب کرے 99% اور 1% نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب جیسے جناب مریم کے صاحبزادے نے مطلب نومولود صاحبزادے نے اپنی مطلب پیش کی کہ کس طرح سے جناب مریم پاک ہیں اور کس طرح مطلب انہوں نے اپنی نبی ہونے کا اعلان کیا نومولود نے, تو کیا مطلب کوئی بشر اس طرح کر سکتا ہے؟
مطلب عرض کی وہی دعائے ندبہ میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات آپ کو دیے, دعائے ندبہ کے آغاز میں تقریباً یہ عبارت ہے کہ یہ مقامات آپ کو دیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ خدا دیے, اور خدا نے شرط کیا آپ کے ساتھ کہ آپ زہد اختیار کریں گے دنیا کی نسبت میں, دنیا کی نسبت میں بے رغبت ہو جائیں گے. اس شرط کے بعد خدا نے دیا. اب خدا نے کیوں دیا؟ شرط پر عمل کے بعد دینا چاہیے, عمل سے پہلے کیوں دیا؟ تو اسی دعائے ندوہ میں ارشاد ہوتا ہے وہ عالم تمین ہوں الوفا, آپ جانتے تھے, خدا سے کہتا ہے تو جانتا تھا کہ یہ لوگ وفا کرنے والے, وفا کرنے والے, اس شرط پر وفا کرنے والے تھے, اس لیے پہلے ہی دیا. ہم سے بھی وعدہ لیا ہے علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم کیا تم سے عہد نہیں لیا شیطان کی عبادت بندگی نہ کرنے کا؟ لیکن ہم اس وعدہ پر وفا کرنے والے نہیں ہیں. انبیاء الائمہ وفا کرنے والے تھے, اس لیے پہلے ہی سے دیا. میں نے عرض کی وہ مثال, ایک سکول میں بچوں کو پیسہ دینا ہے, ایک کلاس میں پاس ہونے والوں کو پیسہ دینا ہے, تو دو تین بچے ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً پاس ہونے والے ہیں, باقی دو تین کے علاوہ بقیہ کے بارے میں شک ہوتا ہے, ہو سکتے پاس ہونے والے, ہو سکتے پاس نہ ہونے والے. تو اگر آپ پیسے دیں گے ان بچوں کو جو مشکوک ہے پاس ہونے کے حوالے سے, تو کوئی اعتراض کرے گا آپ نے کیوں پیسے دے, پاس ہونے کے بعد دینا چاہیے, پاس ہونے سے پہلے کیوں دیا؟ تو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن جو یقیناً پاس ہونے والے ہیں ان کو پیسے دیں گے تو جواب کہے گا بھائی یہ ان کے نمبرات کو دیکھو, ان کے محنتوں کو دیکھو, یہ پاس ہونے والے ہی ہیں, ہمیں پتہ ہے پاس ہونے والے. اس حوالے سے یہ کمالات جو ہے یہ بندگی کے اس پیمان پر عمل کرنے والے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کو یہ کمالات دیے. البتہ یہ عرض کروں کہ وہ انسان کے تربیت کے لیے آئے ہیں, انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں. میں عرض نہیں کروں ہم جیسے ہے, میں کیا عرض کرتا ہوں انسانی صفات میں ہم جیسے ہے, یعنی ان کو بھی غم ہوتا ہے, ان کو بھی دکھ ہوتی ہے, ان کو بھی مصیبتیں آتی ہیں, ان کو بھی زخم آنے سے درد ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, دشمن جب شماتت کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ تمام مسائل جو انسان کو ہوتی ہے وہ ان کو بھی ہوتی ہے, لیکن اس طرح سے وہ کمالات ان کو ہے. فرض کیجئے ایک انسان لیجئے اور ایک گائے لیجئے, انسان گائے سے بہرحال افضل ہے, وہ کمالات جو انسان کے پاس ہے وہ گائے کے پاس نہیں ہے, اور جو کمالات گائے کے پاس ہے وہ پتھر کے پاس نہیں ہے, درجہ بہ درجہ مخلوق درجہ بالا تر ہے. اس حوالے سے خود انسانوں کے درمیان بھی سب یکساں نہیں ہیں. ایک آپ دیکھیں آغاز میں انبیاء اور ائمہ اپنے مقام پر جو نوابغ ہوتے ہیں, ایک بچہ لیجئے بہت ہی بڑا ذہین ہوتا ہے, کوئی نسبت نہیں ہوتا دوسروں کے ساتھ. تو یہ درجات ہے ایک خاص مقصد کے لیے, اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کی رہبری کے لیے ان کو بھیجا ہے. تو اس حوالے سے ہم نہیں کہتے پیغمبر کے برابر مجھے میرے پاس علم ہونا چاہیے, ناممکن ہے. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو مشترک ہے, پیغمبر کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق تھے, فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلکم, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ سب سے بہتر ہوگا. وہ ان خیرکم لاہلکم لاہلی, اور میں اپنے گھر والوں کی نسبت میں سب سے بہتر ہوں. تو اس حوالے سے تو ہم عمل کر سکتے ہیں. یہاں تک اس حد تک پیغمبر اپنے گھر کے افراد کے رعایت فرماتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لما تحرم ما احل اللہ لک, رسول اللہ کچھ عورتوں کی کچھ زوجات کی رضایت کے لیے, تبتغی مرضات ازواجک, کچھ زوجات کی رضایت کے لیے آپ اپنی حلال چیزوں کو حرام کیوں فرماتے ہیں؟ یقیناً یہ واضح ہے کہ پیغمبر مراد یہ نہیں شریعت میں کوئی چیز حلال ہو پیغمبر حرام کرے, یہ تو پیغمبر نہیں کریں گے. لو تقول علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه منه الوتين لاخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين, فرماتے ہیں اگر پیغمبر ہماری طرف غلط نسبتیں دے دے, جھوٹی نسبتیں دے دے, تو ہم ان کے ہاتھ کو پکڑیں گے, ان کے شہر کے گردن کو کاٹیں گے. یعنی پیغمبر کوئی ایسا خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتا ہے. اس لیے حلال کو حرام, حلال حرام کو حلال نہیں کریں گے. آیت کی مراد یہ نہیں, مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے جو چیز جائز تھی ایک زوجہ کی رضایت کے لیے کیوں نظر انداز کرتے ہیں, کیوں اپنے کو اس سے محروم کرتے ہیں؟ اس حد تک پیغمبر رعایت فرماتے تھے. تو زوجات بھی جب پیغمبر کی رعایت کو دیکھتے تھے, خیال رکھنے کو دیکھتے تھے, تو وہ لوگ بھی آگے بڑھتی تھی, زیادہ مطالبات کرتی تھی. تو اس لیے روایات میں ہیں فرماتے ہیں کہ مؤمن جو ہے اپنے گھر والوں کے خواہش کے مطابق کھاتا ہے, غیر مؤمن گھر والے اس کے خواہش کے مطابق کھاتے ہیں. کھانے کے حوالے سے یہ جائز چیز ہے, لیکن بہتر کی بات ہے یہ حدیث. بہتر یہ ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے گھر والے جو پسند کر وہ خود پسند کرتا ہے, ان کے خواہشات کو دیکھتا ہے کھانے کے لحاظ سے, مختلف چیزوں کے لحاظ سے. لیکن غیر مومن آدمی ایسا گھر میں استبداد کرتا ہے کہ جو میں پسند کروں تم سب کو پسند کرنا ہے. تو یہ حدیث اور پیغمبر بھی اس حدیث پر عمل فرماتے تھے. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ان تمام نکات میں شریک ہے, لیکن وہ کمالات میں یقیناً وہ عرض کی, جس طرح سے انسان ایک گائے سے بہتر ہوتا ہے خلقت کے ہی لحاظ سے, وہ کمالات جو انسان کے پاس وہ گائے میں نہیں ہے, اسی طرح سے کچھ کمالات جو ان میں ہے وہ انسانوں میں نہیں ہے. انما یرید اللہ, انما میں کیا فرماتا ہے, صرف آپ لوگوں سے ہی چاہا ہے. یہ ارادہ مخصوص اہل بیت کے ساتھ, عصمت یعنی عصمت جو دی ہے وہ مخصوص ہے, کسی اور کو نہیں ہے. لیکن عرض کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چل سکے. عرض کیا, وہ اگر 100 نمبر پر ہو, عصمت کے درجہ 100 نمبر ہو تو 99 تک چل سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے.